جمعرات 30 مارچ کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں مردم شماری کے عمل میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر, آخر وجہ کیا ہے؟
سب سے زیادہ بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے ہماری کلچر میں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی خواتین کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں جاری مردم شماری کے عمل میں خواتین کو عملے میں شامل نہیں کیا گیا. اس پر وہاں خواتین کے درست اعداد و شمار جمع کرنے پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تفصیلات جانیے فرحت جاوید سے.
پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے مطابق خیبر پختونخوا کے لیے کل 20 خواتین شمار کنندگان کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ فاٹا میں کسی خاتون کو عملے کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا, جس سے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید اس سے خواتین کی درست تعداد مرتب کرنے میں مشکلات پیش آئیں. ملک بھر میں جاری مردم شماری کے عمل میں 1,18,000 سے زائد افراد پر مشتمل سٹاف حصہ لے رہا ہے, جس میں تقریباً 23,000 خواتین کارکن شامل ہیں. اس کے علاوہ ان ٹیموں کے تحفظ کے پیش نظر 2,00,000 فوجی اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں جو ان ٹیموں کے ہمراہ ہر وقت موجود رہتے ہیں.
ادھر فاٹا میں موجود عورتوں کے حقوق کے لیے سرگرم بعض تنظیموں نے بھی خواتین سٹاف کی عدم موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. آج صبح پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے وکیل ملک سلیم لطیف کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. جماعت احمدیہ کے مطابق ملک سلیم لطیف نوبیل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے رشتے دار ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
ننکانہ صاحب پولیس کے مطابق ملک سلیم لطیف کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر سوار اپنے بیٹے کے ہمراہ دفتر جا رہے تھے. ڈی پی او ننکانہ صاحب صاحبزادہ بلال عمر نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ان کو گھات لگا کر قتل کیا گیا اور حملہ آور ایک ہی تھا. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور کی نشاندہی کر لی گئی ہے, تاہم اس کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک سلیم لطیف کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, انہیں محض احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے.
برطانوی حکومت نے بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کے ماحولیات سے لے کر کارکنوں کے حقوق تک کے ہزاروں قوانین برطانوی قوانین میں منتقل کیے جانے کا منصوبہ شائع کر دیا ہے. تفصیلات جانیے تابندہ کوکب سے.
بریگزٹ سیکرٹری ڈیوڈ ڈیوس نے کہا ہے کہ دی گریٹ ریپیل بل کے بعد برطانوی پارلیمان کے علاوہ ویلز, اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے انتظامیہ قوانین کو رد کرنے, تبدیل کرنے یا بہتر بنانے کا اختیار حاصل کر لے گی. اس کے بعد یورپی کورٹ آف جسٹس کا دائرہ اختیار ختم ہو جائے گا, لیکن لیبر جماعت نے متنبع کیا ہے کہ یہ سب پارلیمان کی جانچ پڑتال کے بغیر کیا جا رہا ہے. ڈیوڈ ڈیوس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بریگزٹ مذاکرات کے ایجنڈے میں پہلا معاملہ برطانیہ میں رہنے والے یورپی یونین کے اور یورپی یونین میں رہنے والے برطانوی شہریوں کی حیثیت سے متعلق ہوگا.
بدھ کے روز وزیراعظم تھریزا مے نے آرٹیکل 50 متحرک کیا تھا, جس کے بعد شروع ہونے والے عمل سے مارچ 2019 تک برطانیہ باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدگی مکمل کرے گا. امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے سینٹ کے پینل میں شامل ریپبلکن اور ڈیموکریٹ رہنماؤں نے اس معاملے کی تحقیقات کے عزم کا اظہار کیا ہے. تفصیلات جانیے نادیہ سلیمان سے.
سینٹ میں اس معاملے سے متعلق سماعت کا جمعرات سے آغاز ہو رہا ہے, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اگلے ہفتے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے. جمعرات کو کمیٹی کے سامنے بیان دینے والوں میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی این ایس اے کے سابق ڈائریکٹر کیتھ الیگزینڈر بھی شامل ہیں. سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ بور کا کہنا ہے کہ پینل سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور انٹیلیجنس سے حاصل معلومات جہاں تک لے جائے گی تحقیق کا دائرہ کار وہاں تک بڑھا دیا جائے گا.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے مزید 22 شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر قانونی دستاویزات نہ رکھنے کا الزام ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق ان افراد کی گرفتاری کوئٹہ شہر کے 3 مختلف علاقوں ایئرپورٹ روڈ, نواں قلی اور خروٹ آباد کے علاقوں سے عمل میں لائی گئی. پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار کیے جانے والے تمام افراد قانونی دستاویزات کے بغیر یہاں مقیم تھے. گرفتار افراد کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ تانوں کو منتقل کیا گیا ہے. آپریشن رد الفساد کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے.
نیو یارک یورک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایمرجنسی سروسز یونٹ میں پہلی بار ایک مسلمان کو شامل کیا گیا ہے. پاکستانی نیاد امریکی شہری سارجنٹ علی جاوید اس یونٹ میں شامل کیے جانے والے پہلے مسلمان بن گئے ہیں. اس بات کا اعلان این وائی پی ڈی مسلم آفیسرز سوسائٹی نے اپنے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کیا. ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ سارجنٹ علی جاوید نے آج تاریخ رقم کی ہے. اس کے جواب میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے پیغام میں سارجنٹ جاوید کو مبارکباد دی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ انڈیا کی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. سربین کا اس وقت آغاز کرتے ہیں پاکستان میں جاری اس سینسس کے موضوع سے, کیونکہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں جاری مردم شماری کے عمل میں خواتین عملے کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں خواتین کے درست اعداد و شمار جمع کرنے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ صوبے خیبر پختونخوا میں بھی مردم شماری کے عملے میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے بعض علاقوں سے خواتین کو شمار نہ کیے جانے کے خدشات سامنے آئے ہیں. سنیے اس بارے میں پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
پاکستان کے ادارے برائے شماریات کے مطابق حالیہ مردم شماری میں 1,18,826 افراد پر مشتمل عملہ حصہ لے رہا ہے, جس میں تقریباً 23,000 خواتین کارکن بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ان ٹیموں کے تحفظ کے پیش نظر 2,00,000 فوجی اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں, جو ان ٹیموں کے ہمراہ ہر وقت موجود رہتے ہیں. اس ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا کی پوری صوبے کے لیے کل 20 خواتین شمار کنندگان کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ فاٹا میں حیران کن طور پر کسی خاتون کو سرے سے عملے کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بھی محکمہ شماریات اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال کسی خاتون شمار کنندہ کو اس عمل میں شامل نہیں کیا گیا ہے, جس سے عورتوں کے درست اعداد و شمار جمع کرنے کے عمل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. پشاور کے اسسٹنٹ کمشنر الطاف احمد شیخ کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس عمل کے لیے زیادہ تر مرد عملے کو ہی تعینات کیا جائے گا. انہوں نے کہا,
جو اس دفعہ کی انسٹرکشنز تھیں ریگارڈنگ دی ہائرنگ آف سینسس اسٹاف, تو اس میں تھا کہ آپ نے صرف میل ٹیچرز جو ہے وہ ہائر کرنے ہیں, چونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے. اس میں جو فارمز ہم فل کرتے ہیں اس میں ان کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, پلس یہ تھوڑا سا مشکل کام بھی ہے, یعنی صبح سویرے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور رات کو واپس آنا پڑتا ہے, اٹس اے فل ڈے ایکٹیویٹی. پھر اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے بھی یعنی اس کی ٹریننگ اور فل ٹائم انگیجمنٹ, اور اس کے بعد پھر اس کو سیکیورٹی اور ایسے ایسے مشکل علاقوں میں جانا.
مردم شماری کے پہلے مرحلے میں اورگزئی واحد قبائلی ایجنسی ہے جہاں شہریوں کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں بھی مردم شماری ٹیموں کے ہمراہ خواتین شمار کنندگان کی عدم موجودگی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. فاٹا میں خواتین کی تنظیم قبائلی خور کی ایک سرکردہ رہنما پروفیسر ڈاکٹر نورین نصیر کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے حکومت کی طرف سے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں خواتین کے مسائل کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے, اور جس کا ایک بڑا ثبوت حالیہ مردم شماری ہے. انہوں نے کہا کہ جب خواتین کا عملہ ہی موجود نہیں رہے گا تو کیسے عورتوں کے درست اعداد و شمار سامنے آ سکے گی.
بہت سی ہماری خواتین کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈز بھی نہیں ہیں, جو کہ ایک اور المیہ ہے, ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قبائلی خواتین کا. وہ بالکل انویزیبل ہیں اسٹیٹ سے, وہ ویسے بھی انویزیبل ہے, اسٹیٹ بھی ان کو انویزیبل رکھتی ہے, اور کچھ ہمارے اپنے جو روایات ہیں وہ بھی ان کو انویزیبل رکھتے ہیں. زیادہ تر خیبر پختونخوا میں اور جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے وہ رورل علاقہ ہے, اور وہاں پہ ہمارا کلچر بھی اسی طرح کنزرویٹو ہے, جس میں خواتین کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ باہر کسی آدمی سے انٹریکٹ کر سکے. اور اس سے سب سے زیادہ بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے ہمارے کلچر میں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی خواتین کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں.
خیال رہے کہ ملک میں 9 برس کے التوا کے بعد چھٹی مردم شماری کا آغاز کیا گیا ہے. یہ مردم شماری ایسے وقت شروع کی گئی ہے جب قبائلی علاقوں سے ہزاروں افراد بدستور بے گھر ہیں, اور فاٹا کی خیبر پختونخوا میں انضمام کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. رفت اللہ رکزئی, بی بی سی پشاور.
اور اس پر پھر ہم نے بات کی قبائلی علاقوں کی خواتین کی تنظیم قبائلی خور کی شاہدہ شاہ سے, اور ان سے میں نے ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ مردم شماری کے عمل میں خواتین عملے کے کم ہونے یا نہ ہونے سے فرق کیا پڑے گا.
پاکستان میں خاص کر خیبر پختونخوا میں اور خاص کر فاٹا میں عورتیں جو ہیں تو وہ باہر گھر سے نہیں نکلتی, اور ان کے مرد جو ہے تو وہ کسی دوسرے مرد کو ان کا نام لینا یا ان کا آئی ڈی کارڈ تو دور, ان کی تصویر دکھانا بھی دور, ان کے بارے میں معلومات بتانا نہیں چاہتے. یہ یہاں کی روایات کے بھی خلاف ہے. تو اس وجہ سے یہ سٹاف جو ہے, یہ ٹیم جو ہے سینسس کی, اس میں اگر عورت نہیں ہوگی تو سارے گھروں میں جو عورتیں ہیں تو ان کی جو کاؤنٹنگ ہے, جو گنتی ہے وہ نامکمل ہو جائے گی. یہی غلطی حکومت نے 98 کے سینسس میں بھی کی تھی.
اچھا.
کہ وہاں پہ عورتوں کا سٹاف کم تھا, جس کی وجہ سے عورتوں کی مکمل گنتی نہیں ہو سکی. تو عورتیں جو ہے یہ پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی ہے. تو اگر وہی ان کی کاؤنٹنگ نہیں آتی سینسس میں, تو پھر ظاہر ہے اس ملک میں جتنی بھی پالیسیز آئیں گی مستقبل میں ان سب میں ان کے بارے میں غلط ڈیسیژنز ہوں گے.
لیکن یہ جو سینسس انیومریٹرز ہیں, اگر خواتین بھی ہوں تو وہ جو ٹیم ان کے ساتھ ہوگی وہ تو مرد شامل ہوں گے, تو اس میں جو گھر کے مرد ہوں گے ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی وہ فارم دینے میں یا معلومات دینے میں؟
نہیں, اگر خاتون ہوگی تو وہ گھر کے اندر جائے گی, اور گھر کے اندر جاتی ہے تو ان عورتوں سے ان کے نام لکھے گی یا کاؤنٹنگ لکھے گی.
چلیں, تو آپ نے کہا ایک روایتی ماحول ہے اور اس میں وہ مرد جو ہے معلومات نہیں دینا چاہتے اپنے گھرانے کی خواتین کے بارے میں, لیکن جنرلی اگر ہم پوچھیں کیا وجوہات ہیں کہ کئی علاقوں میں اور قبائلی علاقوں میں خاص طور پہ لوگ نہیں چاہتے کہ خواتین کے وجود کو ریکارڈ کیا جائے, مطلب ایک طرح سے وہ انویزیبل ان کو رکھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا حاصل ہوتا ہے؟
یہ بہت اچھا کوشچن ہے. یہ یہاں پہ جو روایات ہے, جس کو رواج بولتے ہیں, یہ پیٹریارکل ہے. یہاں پہ عورت کا نام باہر مینشن کرنا یا یہ پتہ چلنا کہ اس گھر میں اتنی عورتیں ہیں, اس کو مرد اپنی شرم سمجھتے ہیں اور وہ اس کو پردے کا مسئلہ بناتے ہیں کہ میری عورتیں اتنی پردیدار ہیں کہ میرے گاؤں میں کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں. تو یہ بات ایک قابل فخر سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر کی عورتیں باہر نہیں نکلتی, یا کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ اس گھر میں اتنی عورتیں ہیں. صرف ایک جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ اسکیم کا کارڈ تھا جو صدر زرداری کے ٹائم میں آیا تھا, اس کی ہیلپ سے کافی چینج آیا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ اسے عورتیں باہر مردوں نے خود نکالی تھی تاکہ وہ کارڈ بنے اور ان کو کچھ فائدہ ہو. تو اس طرح سے نادرا کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو گئی کہ اس علاقے میں کتنی عورتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کا ابھی تک آئی ڈی کارڈ نہیں رکھنا اور ان کے مرد ان کو گھروں سے نہیں نکالتے. تو اس کے لیے بیسٹ جو ایک ٹیکنیک ہے تو وہ یہی ہے کہ عورتیں ہی جائیں ان گھروں میں اور ان سے بات چیت کریں.
اچھا, سینسس کا عمل جاری ہے اور ساتھ قبائلی علاقوں کے لیے ایک اصلاحاتی پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے, فاٹا ریفارمز پیکج جو ہے, تو ان اصلاحات میں, ان ریفارمز میں جو قبائلی خواتین ہیں ان کے لیے آپ کوئی بہتری دیکھتی ہیں, اور کیا یہ جو سینسس کے اعداد و شمار ہوں گے اس سے بھی اس عمل پر فرق پڑے گا یا اثر انداز ہوگا؟
دیکھیے جی, جو اس کمیٹی کے نتائج ہیں, جو رپورٹس ہیں, جو ممبرز ہیں, اس میں سے فاٹا کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس میں جتنے بھی یہ ایکشنز ہیں اس سارے سے لوگوں کو خوف ہے, شکوک و شبہات ہے. دوسرا یہ کہ ابھی تک جو فاٹا میں جتنے فنڈز آئے ہیں, جتنے پیکیجز ہوئے ہیں, ان سے عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچا. تو یعنی جب چینج نہیں آتا تو پھر میتھڈ کو چینج کرنا چاہیے, لیکن حکومت نے وہی میتھڈ اپلائی کیا جو پہلے تھا. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آئی ڈی پیز میں اپنے گاؤں سے باہر آئے, اور ان کے لیے بنو اور پشاور اور پھر اسلام آباد میں یہ لوگ آئے اور ان کا ایکسپوژر ہوا, تو ان کو ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملی. تو اب ان میں اویئرنیس آ چکی ہے, اور وہی عورتیں اب یہ جو جس طرح یہ فورمز ہیں عورتوں کے لیے یا دوسرے ہیں, تو اس میں اب یہ خود مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پرانے سسٹم قبول نہیں, اس کو چینج کرو. تو یہ سینسس ایک امید تھی کہ اس میں ذرا صحیح ڈیٹا آئے گا, اس کے مطابق پیکیجز آئیں گے اور پالیسیز بنیں گی, لیکن اس میں بھی بہت شارٹ کمنگز ہیں اور لوگوں کو شکایات ہیں.
یہ تھیں تنظیم قبائلی خور کی شاہدہ شاہ. ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے حالیہ مردم شماری میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے, اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر بلدیات عنایت اللہ خان نے آج یہاں پشاور پریس کلب میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت صرف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 60 سے 70 لاکھ افراد غیر ممالک میں روزگار کے لیے مقیم ہیں اور وہاں سے بھاری زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں, لیکن حالیہ مردم شماری میں انہیں شمار ہی نہیں کیا جا رہا.
ظاہر میں تو فرینکلی بتاؤں کہ میں نے اندازے لگائے ہیں. مثلاً ایک فگر یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر 30 لاکھ لوگ ہیں. اب 30 لاکھ میں 90% 80% جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن ان کی فیملیز کا پتہ نہیں کہ ان کی فیملیز کتنے ہیں. پھر وہ لوگ کتنے ہیں کہ جو لیگلی کاؤنٹڈ نہیں ہیں اور وہ لیگل راستوں سے نہیں گئے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے. پھر آپ کے ساتھ بہت بڑا مارکیٹ جو ہے وہ یو اے ای ہے, اس کے علاوہ قطر ہے, عمان ہے, کویت ہے, بحرین ہے. تو یہ جی سی سی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر پاکستانی بڑے تعداد میں موجود ہیں, اس لیے میرا اپنا اندازہ ہے کہ 60-70 لاکھ کے رینج میں ہوں گے.
ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری میں یہ شرط عائد ہے کہ جو شخص 6 ماہ سے باہر ہے اسے شمار نہیں کیا جائے گا, لیکن یہاں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ غیر ممالک میں روزگار کے لیے مقیم ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو مردم شماری میں شامل کیا جائے.
ہر تیسرا چوتھا پاکستانی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق صرف مڈل ایسٹ میں کوئی 60-70 لاکھ تک خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ ہیں. پھر یہ ملاکن ڈویژن کی آبادی بہت زیادہ ہے, اس لیے میں اس آج کے پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی مطالبہ کرا ہوں. کل کابینہ کے اندر بھی بات ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے ایک لیٹر بھی جائے گا, میری طرف سے بھی جائے گا, اور ہم ان سے فوری طور پر رسپانس چاہتے ہیں.
عنایت اللہ خان نے کہا کہ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں میں پنجاب کے 40%, جبکہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے کوئی 31% لوگ مقیم ہیں, اور اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس طرف توجہ دے, ورنہ ان کے پاس تمام راستے کھلے ہیں جہاں سے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. اس میں وہ آل پارٹیز کانفرنس طلب کر سکتے ہیں اور یا عدالت تک جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا جس پر کابینہ کے اراکین نے ان کی حمایت کی تھی، جس کے بعد وزیراعلیٰ پرویز خٹک نے چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ وہ یہ معاملہ وفاقی حکومت کے نوٹس میں لائے تاکہ اسے فوری طور پر حل کیا جائے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور آج پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں صبح کے وقت جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل اور نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے ایک رشتہ دار کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. تفصیل سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ میں.
ننکانہ صاحب پولیس کے مطابق ملک سلیم لطیف کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر سوار اپنے بیٹے کے ہمراہ دفتر جا رہے تھے. ڈی پی او ننکانہ صاحب صاحبزادہ بلال عمر نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ان کو گھات لگا کر قتل کیا گیا اور حملہ آور ایک ہی تھا. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور اب تک کی تفتیش میں حملہ آور کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ یا کسی تنظیم سے تعلق سامنے نہیں آیا ہے. اس کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حملے میں 12 بور شاٹ گن استعمال کی گئی ہے. ملک سلیم لطیف نوبیل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے کزن اور ننکانہ صاحب میں جماعت احمدیہ کے صدر تھے. ننکانہ صاحب سٹی پولیس کے مطابق حملہ آور کی نشاندہی سیکورٹی کیمروں کی مدد سے کی گئی ہے، جبکہ قتل کے محرکات تفصیلی تفتیش کے بعد سامنے آ پائیں گے. پولیس کے مطابق حملے میں ملک سلیم لطیف کے بیٹے محفوظ رہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین کا کہنا تھا کہ ملک سلیم لطیف کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، انہیں محض احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے.
کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی، کا سالہ سال سے وہ یہاں رہ رہے تھے، اور سوائے اس کے کہ کوئی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کوئی ایسا ہے جو جس نے اشتعال میں آ کے یہ کام کیا. اب ننکانہ صاحب جیسی جگہ ہے یا اور اس طرح کی ٹاؤنز ہیں یا گاؤں ہیں یا شہر ہیں جہاں لوگ تھوڑی تعداد میں اکا دکا بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کام بھی کر رہے ہیں، کوئی کسی کا بزنس ہے، کسی کی ملازمت ہے، کوئی وکیل ہے، تو وہ عدم تحفظ کا تو شکار ہوگا. جب اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو کوئی بھی مجھے سڑک پہ دن دہاڑے مار سکتا ہے.
ملک سلیم لطیف کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز مہم جاری ہے. جماعت احمدیہ پاکستان کی طرف سے بدھ کے روز ایک سالانہ رپورٹ جاری کی گئی تھی. اس میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ سال میں احمدی برادری کے خلاف 1700 سے زائد نفرت انگیز خبریں اور 313 مضامین مقامی اخبارات میں شائع کیے گئے تھے. سلیم الدین کا کہنا تھا کہ ایسی خبروں سے ان کی جماعت کے لوگوں کے خلاف ملک میں نفرت بڑھتی ہے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور قتل کے اس واقعے پر میں نے مزید بات کی پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی کی زہرا یوسف سے. ان سے پوچھا کہ احمدی فرقے کے اس وکیل پر قاتلانہ حملہ جماعت احمدیہ کے اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد سامنے آیا ہے جس میں وہ تمام معلومات اور ڈیٹا پیش کیا گیا تھا کہ اخبارات میں احمدی فرقے کے خلاف کیا شائع کیا جاتا ہے اور کس طرح کا منافرت انگیز مواد شائع کیا جاتا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسے منافرت انگیز خبروں کے نتیجے میں اکثر اس فرقے کے افراد پر حملے بھی ہوتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. تو کیا آج کے حملے کو رپورٹ پر رد عمل سمجھا جا سکتا ہے؟
ضروری نہیں ہے، کیونکہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف تشدد کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے رپورٹ کے مطابق 6 احمدیوں کا قتل پچھلے سال ہوا ہے اور قانون میں ترمیم کے بعد 250 سے زیادہ احمدیوں کی جان جا چکی ہے. تو اس کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ ان کے رپورٹ سے ہو، مگر یہ افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ لائر جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے رشتہ دار بھی تھے.
اچھا، یہ اس پہ کچھ تنظیموں سے رد عمل آیا ہے. عالمی مجلس ختم نبوت کے رہنما مولانا عبد النعیم نے اس رپورٹ کو ایک پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے. تو اگرچہ اس سال احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے جیسے آپ نے کہا 6 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے،
تو
مطلب جس سال کے ان کے اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے تھے، تو یہ پھر سوال یہ ہے کہ رپورٹ کو اس طرح سے لوگ یا تنظیمیں رد کر دیں گی تو پھر یہ انصاف یا اس پہ توجہ کس طرح سے دلائی جا سکتی ہے, یہ کس طرح کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ
دیکھیے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے, کیونکہ یہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں جیسے ختم نبوت کی ہے تنظیم یا اور بھی انتہا پسند جماعتیں ہیں, تو ان کے کہنے پہ تو حکومت کو نہیں چلنا چاہیے. حکومت کے لیے ہر قیدی کی حیثیت برابر کی ہونی چاہیے اور حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ قانون کے تحت جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کیس کیا جائے. اور یہ کہنا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہمارے سامنے ہر دوسرے دن رپورٹس آتی ہیں کہ کس طرح سے اس کمیونٹی کو ریپریس کیا جا رہا ہے اور ہراسمنٹ کی تو انتہا نہیں ہے.
یہ تھی پاکستان میں ایچ آر سی پی یعنی انسانی حقوق کمیشن کی زہرہ یوسف. پروگرام میں آگے سنیے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے.
اچھا, تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان سپر لیگ 2017 کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے قبائلی علاقوں میں امن کے فروغ کے لیے پہلی مرتبہ فاٹا سپر لیگ کے نام سے ایک T20 ٹورنامنٹ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے جس میں قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی شرکت کریں گے. فاٹا سپر لیگ یا FSL کا انعقاد 3 سے 13 اپریل تک کیا جا رہا ہے جس کے لیے 7 قبائلی ایجنسیوں سے 24 ٹیمیں شرکت کریں گی. پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بتایا,
خیبر ایجنسی میں, گورم ایجنسی میں, باجوڑ ایجنسی میں اور وزیرستان میں جہاں پہ یونس خان کا اسٹیڈیم ہے 24 ٹیمیں ہوں گی اور 24 ٹیموں کو ہم نے 6 گروپس میں ڈیوائڈ کیا اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہوگا, ہیلدی مقابلے ہوں گے.
انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی چیمپئنز ٹرافی 2017 کی ٹرافی پاکستان پہنچ گئی ہے جسے پہلے کراچی میں ED سینٹر لے جایا گیا اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی اور وہاں سے ایک عوامی تقریب کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی پہنچا دیا گیا ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ پورٹ آف اسپین ٹرینیڈاڈ میں آج رات کھیلا جائے گا. یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے شروع ہوگا. پچھلا میچ پاکستان نے جیت لیا تھا. برطانیہ کی نمبر 1 خاتون پلیئر یوہانا کونٹا ایک سخت مقابلے کے دوران رومانیہ کی سیمونا ہیلپ کو ہرا کر میامی اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں جہاں ان کا مقابلہ امریکہ کی وینس ولیم سے ہوگا جو اینجلیک کربر کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. دوسرا سیمی فائنل کیرولین وازنیاکی اور کیرولینا پلشکووا کے درمیان ہوگا. ادھر مردوں میں اسپین کے 14 مرتبہ کے گرینڈ سلیم چیمپئن رافیل نڈال امریکی کھلاڑی جیک سوک کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا مقابلہ اٹلی کے فیبیو فوگینینی سے ہوگا جو کے ای نشیکوری کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ سکے ہیں. فٹ بال کلب آرسنل کے باس آرسین وینگر کا کہنا ہے کہ اپنے کام کے بارے میں وہ پرعزم رہیں گے چاہے وہ 2 ہفتوں کے لیے موجودہ جاب پر رہیں یا پھر 2 سال کے لیے. انہیں یقین ہے کہ فٹ بالر الیکسس سانچیز اور میسوٹ اوزل کلب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن خود ان کے مستقبل کے بارے میں مکمل یقین نہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے. انڈیا کی حکومت نے قومی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف کرکٹ ٹیسٹ سیریز کھیلنے کی اجازت نہیں دی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل اب سامنے آیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر, لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازش سفر سے.
پنج پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے وکیل ملک سلیم لطیف کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی موجودہ حکومت کے دوران پاکستان اور بھارت کی دو طرفہ سیریز کا کوئی امکان نہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ ان کی انکرہ میں ترک رہنماؤں سے ملاقات کا مقصد شام میں استحکام کے علاقے قائم کرنے پر بات چیت ہے۔ برطانوی حکومت نے بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کے ماحولیات سے لے کر کارکنوں کے حقوق تک کے ہزاروں قوانین برطانوی قوانین میں منتقل کیے جانے کا منصوبہ شائع کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان اور بھارت کی دو طرفہ سیریز کا کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا کے دو طرفہ سیریز نہ کھیلنے کے فیصلے سے ہونے والے نقصان کا معاملہ پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل اور بعد میں عدالت میں لے جائیں گے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نادیہ سلیمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے 2014 میں کیے جانے والے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس کی روح سے انڈین اور پاکستانی کرکٹ ٹیموں کو 6 سیریز کھیلنی تھی۔
انڈیا پاکستان کی جو سیریز ہے اس کا کوئی امکان نہیں، بائیلیٹرل جو ہماری ہم نے معاہدہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا جسے ایم او یو کہا جاتا ہے، وہ اگریمنٹ ہونے کے باوجود دو سیریز تو نکل گئی۔ اس اگریمنٹ میں ہمیں 6 سیریز کھیلنی تھیں 8 سال کے اندر، 6 میں سے آلریڈی 2 ضائع ہو گئیں اور یہ تیسری جو آنے والی ہے وہ بھی میرے خیال سے نہیں چلی۔
شہریار خان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بعد میں عدالت میں لے جایا جائے گا۔
ہمیں کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ایک لیگل کیس بنا کر ہندوستان کے خلاف آگے بڑھیں۔ پہلے تو ہندوستان سے کہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے یہ ہمیں مجبوری ہوئی ہے کہ یہ ہم لیگل کیس کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمیں لاسز ہوئے ہیں اس کو پورا کریں۔ ہم تو اصل میں کرکٹ کھیلنے آئے تھے، اب ہم آپ کو اس پر نوٹس دے رہے ہیں، لیگل نوٹس، اور پھر اس کو ہم لے جائیں گے آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی۔ پہلا قدم یہ ہے، آئی سی سی میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اگر صحیح طور سے ہمیں اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوا تو پھر ہم کورٹ میں جائیں گے اور اس کورٹ کے لیے ہم نے اپنا لیگل کیس تیار کیا ہوا ہے۔
نیوز کانفرنس میں انہوں نے کرکٹ کے بگ تھری کو ختم کرنے کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بھی واضح کی۔
آئی سی سی میں جا کے اور بگ تھری کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں، تو یہ مجھے بورڈ سے مل گیا ہے مینڈیٹ، تو میں اسی کو کروں گا۔
پی سی بی کے چیئرمین نے بتایا کہ رواں سال ستمبر کے مہینے میں کرکٹ کی ورلڈ 11 پاکستان کا دورہ کرے گی اور 4 میچز کھیلے گی۔ اس کے پاکستان آنے سے یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے مزید کھلیں گے۔ اس موقع پر شہریار خان نے اگلی ٹرم کے دوران پی سی بی سے اپنی رخصت کے بارے میں بھی بتایا۔
فیصلہ یہ ہے کہ میں اگلی مرتبہ یعنی اگست 18 کا ہمارا ختم ہو رہا ہے مینڈیٹ، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا کسی بھی نہ چیئرمین نہ کسی اور عہدے پر۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اس میں پرسنل۔
پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر مسرت کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ رواں سال جولائی تک پاکستان کی بایو میکینیکل لیب کو آئی سی سی کی جانب سے ایکریڈیٹیشن مل جائے گی۔ نادیہ سلیمان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان سپر لیگ کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے شورش سے متاثرہ قبائلی علاقوں میں امن کے فروغ کے لیے پہلی مرتبہ فاٹا سپر لیگ کے نام سے ایک T20 ٹورنامنٹ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے جس میں قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ پشاور سے رفعت اللہ اور ایک زیگی رپورٹ۔
فاٹا سپر لیگ یا ایف ایس ایل کا انعقاد 3 سے 13 اپریل تک کیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ اس لیگ میں 7 قبائلی ایجنسیوں سے 24 ٹیمیں شرکت کرے گی۔ پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سپر لیگ کے انعقاد کا مقصد فاٹا میں پائیدار امن کو فروغ دینا اور ان علاقوں کے حوالے سے مثبت تاثر کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا،
آپ یقین مانیں اس میں جوش اور ولولہ لوگوں کا، ہمارے قبائلی لوگوں کا اس لیول کا ہے، فاٹا کے لوگوں کا اس لیول کا ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا اور وہ فرینچائزی آنر بن گئے ہیں ایک ایک ٹیم کے، ڈفرنٹ ڈویژنز کے، ڈفرنٹ ایجنسیز کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم نے، نیک نیتی کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ایک تو فاٹا میں کیا میں امن ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور وہاں پہ جو ینگ ٹیلنٹ ہوگا اس کا بڑا شاندار مظاہرہ ہوگا اور لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ فاٹا کے عوام میں کسی لیول پہ بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔
جاوید افریدی کے مطابق فاٹا سپر لیگ میں حصہ لینے والی ٹیموں کو 6 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس 11 روزہ لیگ میں 67 سنسنی خیز مقابلے کھیلے جائیں گے۔ لیگ کے میچز جمرود اسٹیڈیم خیبر ایجنسی، پارا چنار اسٹیڈیم کرم ایجنسی، خار اسٹیڈیم باجوڑ ایجنسی اور یونس خان اسٹیڈیم میران شاہ میں کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کی ہر ٹیم میں 3 بین الاقوامی مہمان کھلاڑی شریک ہوں گے، جن میں سلمان بٹ، عمر امین، محمد رضوان اور افتخار احمد سمیت ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹارز کرکٹرز بھی شامل ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں جاوید افریدی نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران قبائلی عوام نے جنگ و جدل کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا سپر لیگ کے انعقاد سے وہ قبائلی عوام کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پشاور زلمی کے مالک نے مزید بتایا کہ اس لیگ کے انعقاد میں انہیں پاکستان فوج، پولیٹیکل انتظامیہ، قبائلی پارلیمنٹیرین اور مشران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 6 لاکھ اور رنر اپ ٹیم کو 3 لاکھ روپے انعامی رقم دی جائے گی۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ وہ نوجوان جو وادی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے مقام پر پہنچ کر سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کرتے ہیں، وہ دراصل خودکشی کر رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عبدالوہاب رفیق سے۔
ڈی جی پی شیش پال وید نے نوجوانوں سے ایسا نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ انکاؤنٹر کے دوران سیکیورٹی فورسز بھی گولیوں سے بچنے کے لیے گھروں یا بلٹ پروف گاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور ایسے میں نوجوانوں کا وہاں پہنچنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو وادی میں امن نہیں چاہتی، اور وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ڈی جی پی کا کہنا تھا،
نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں قلیل المدتی سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں جو کشمیر میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، لوگ مرنے والوں کو 10 دنوں میں بھول جاتے ہیں، صرف ان کے خاندان متاثر ہوتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیام امن کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے سوشل میڈیا گروپس کے ہاتھوں گمراہ نہ ہوں جو سوشل میڈیا کو صورتحال بگاڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ نوجوانوں کا ذہن تبدیل کیا جا رہا ہے اور انہیں انتہا پسند بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ اکاؤنٹس اس پار سے چلائے جا رہے ہیں اور انڈیا کے ان دشمنوں کا کام ہے جو ملک میں مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی جی پی نے کہا کہ لوگوں کو پتھراؤ کے واقعات میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیریوں کی اکثریت پچھلے سال کے واقعات اور کشیدگی کے بعد اب مزید تشدد نہیں چاہتی، اور یہ سب کچھ ان عناصر کا کیا دھرا ہے جو ملک کے دشمن ہیں اور ساتھ ہی آنے والے انتخابات میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے چاڑورا قصبے میں منگل کو مسلح تصادم کے دوران فوج کے مطابق ایک بار پھر لوگوں نے محصور شدت پسندوں کو بچانے کی کوشش کی، جس کے دوران فوج کی فائرنگ سے 3 نوجوان مظاہرین مارے گئے جبکہ 14 دیگر چھروں اور گولیوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ کشمیر میں گزشتہ برس جولائی میں مسلح جنگجو برہان وانی کی ہلاکت کے بعد احتجاج کی ایک لہر پھیل گئی تھی۔ پچھلے سال سے ہی کشمیر میں مسلح تصادموں کے دوران محصور شدت پسندوں کو بچانے کے لیے احتجاج کرنے کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے. مقامی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کئی بار لوگوں سے اپیل کر چکی ہیں کہ جہاں ایسا تصادم ہو رہا ہو وہاں مظاہرہ نہ کریں.
یہ تھے عبد الوہاب رفیق, اور یہ رپورٹ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے. ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. یہ اس وقت ویب سائٹ کی بڑی خبر ہے. برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ایک روز بعد ہی مزدوروں کے حقوق سے لے کر ماحولیات تک یورپی یونین کے ہزاروں قوانین کو ختم یا تبدیل کرنے یا انہیں برطانوی قوانین کے مساوی بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا گیا ہے. دوسری جانب آئرلینڈ نے یورپی رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ برطانیہ کے ساتھ بریگزٹ مذاکرات میں آئرلینڈ میں امن کے عمل کو بھی مرکزی نقطۂ بحث بنایا جائے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے.
یورپی یونین کے معاہدہ لسبن کے آرٹیکل 50 کے تحت برطانیہ 2 سال کے عرصے میں یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا. اس عمل کو شروع کرنے کی دستاویز پر وزیر اعظم ٹریزا مے نے گزشتہ روز ہی دستخط کیے ہیں. تاہم اس سرکاری کارروائی کا آغاز ہونے کے ایک روز بعد ہی برطانوی حکام نے گریٹ ریپیل نامی بل کی تفصیلات جاری کی ہیں, جس کے تحت برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی یا بریگزٹ کے وقت کسی قانونی مسئلے سے بچنے کے لیے برطانوی وزراء یورپی یونین کے تمام قوانین کو مؤثر طریقے سے کاپی پیسٹ کریں گے. برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے لیے برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈیوڈ ڈیوس نے بی بی سی کو بتایا کہ بریگزٹ مذاکرات کے ایجنڈے میں پہلی چیز برطانیہ میں رہنے والے یورپی شہری اور یورپی یونین ممالک میں رہنے والے برطانوی شہریوں کی حیثیت سے متعلق ہوگی.
ہم نے اسے بہت ہی سادہ بنایا ہے, میں اسے ایک اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں یہاں موجود 30 لاکھ یورپی شہریوں اور یورپ میں بسنے والے برطانوی شہریوں کے لیے, تاکہ کسی یقینی صورتحال کے ذریعے ہم انہیں پریشانی سے بچا سکیں. یہاں اور بیرون ملک جب انہوں نے اپنی زندگیوں کا چناؤ کیا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ اب یہ فیصلہ لے لیا جائے گا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, تو اسی لیے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے.
بریگزٹ سیکرٹری ڈیوڈ ڈیوس نے وزراء کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ راتوں رات یہ قوانین تبدیل نہیں کیے جا رہے. ان قوانین کو منسوخ کرنے کے بل کے تحت برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد بھی کاروبار جاری رہیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوگا تب بھی مزدوروں کے حقوق, ماحولیاتی تحفظ اور صارفین کے حقوق سے متعلق یورپی یونین کے موجودہ قوانین جاری رکھے جائیں گے. انہوں نے وزراء کو بتایا کہ اس بل کے ذریعے برطانیہ میں یورپی یونین کے قوانین کی حاکمیت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے قوانین لندن, ایڈنبرا, کارڈف اور بیلفاسٹ میں بنیں گے, اور اس کی تشریح لوزمبرگ کے جج نہیں بلکہ برطانیہ بھر کے ججز کریں گے. مسٹر ڈیوس نے کہا کہ اس ریپیل بل میں برطانوی قوانین کی تشریح کے لیے یورپی کورٹ برائے انصاف کا کوئی کردار نہیں ہوگا, اور بریگزٹ کے بعد برطانوی عدالتیں یورپی عدالت برائے انصاف کے مقدمات کے فیصلوں کی پابند نہیں ہوں گی. لیکن برطانوی عدالتوں کو یورپی عدالت برائے انصاف کے سامنے آج تک آنے والے مقدمات کے فیصلوں کا حوالہ لینے کی اجازت ہوگی, اور اس کا مقام سپریم کورٹ کے فیصلوں جیسا ہوگا, تاہم انہیں بدلا بھی جا سکتا ہے. دوسری جانب برطانوی پارلیمان کے سب سے بڑے گروپ کے سربراہ مینفرڈ ویبر نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کا آرٹیکل 50 کے ذریعے الگ ہونے کا فیصلہ ایک غلطی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اس کے اثرات سب پر مرتب ہوں گے.
یہ فیصلہ دونوں فریقین کے لیے بہت سے نقصان کا باعث ہوگا. ایک بات واضح ہے کہ جو بھی یورپی یونین چھوڑتا ہے وہ نقصان میں ہے. پیارے ساتھیوں, اس کلب کے فوائد ہیں, اور اسی لیے لندن کو ایک واضح پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے جو ہم پچھلی دہائیوں میں دیکھتے آئے ہیں.
ادھر مالٹا میں یورپی رہنماؤں کے ساتھ اجلاس میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم اینڈا کینی نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ برطانیہ کے یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات میں آئرلینڈ میں امن عمل جاری رکھنے کا معاملہ زیر بحث آئے گا.
آئرلینڈ امن عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایک بار پھر آپ کی حمایت کی درخواست کرے گا, جس کے تحت ریپبلک آف آئرلینڈ یورپی یونین کا مرکزی رکن رہے گا, جبکہ برطانیہ کے حصے کے طور پر شمالی آئرلینڈ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا. اس لیے برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے موقع پر مجھے گڈ فرائیڈے معاہدے میں مقامی قوانین پر مذاکرات کے لیے آپ کی مدد درکار ہوگی.
واضح رہے کہ یورپی یونین کے برطانیہ سے مذاکرات کے ایجنڈے کی تفصیلات ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس میں تجارتی معاہدہ شامل ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کے نمائندوں نے کہا ہے کہ انخلا اور تجارت کے معاہدے الگ الگ ہونے چاہئیں۔ برطانیہ جلد ہی برطانیہ میں مقیم یورپی یونین کے شہریوں اور یورپی یونین میں رہنے والے برطانوی شہریوں کے حقوق کے بارے میں معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے معاملات میں سرحدی سیکیورٹی، یورپی حراستی وارنٹ، یورپی یونین کے ان اداروں کی منتقلی جن کے ہیڈ کوارٹرز برطانیہ میں ہیں، برطانوی شہریوں کی پینشن وغیرہ شامل ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
بالی ووڈ راؤنڈ اپ جو آپ پرسوں سن سکتے ہیں پروگرام میں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلم اکثریتی والے ممالک کے لوگوں پر سفری پابندی والے حکم نامے کی معطلی میں عدالت نے اب غیر معینہ مدت تک توسیع کر دی ہے۔ سنیے اس بارے میں نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکہ کی ریاست ہوائی میں وفاقی عدالت کے جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے کی معطلی کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا ہے، جس کے تحت 6 مسلم اکثریت والے ممالک کے لوگوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ نئے حکم نامے کے تحت 16 مارچ سے ایران، شام، سوڈان، صومالیہ، یمن اور لیبیا کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جانی تھی۔ اس کے تحت ان 6 مسلم اکثریت والے ممالک کے شہریوں پر 90 دنوں کے لیے امریکہ کے نئے ویزے کے حصول پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ پناہ گزینوں پر بھی 120 دنوں کی پابندی لاگو ہونا تھی، لیکن ہوائی میں ریاست کی جانب سے اس حکم نامے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا تھا اور وفاقی جج نے 15 مارچ کو اس حکم نامے کو عارضی طور پر معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اسی ڈسٹرکٹ جج ڈیرک واٹسن نے اس معطلی کی غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے۔ جج کے اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کے حکم نامے کو اس وقت تک لاگو نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ اس کے خلاف عدالت میں کیس جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا حکم نامہ دہشت گردوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکے گا اور یہ کہ یہ معاملہ ملک کی سلامتی اور امریکی شہریوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، لیکن ہوائی ریاست کے اٹارنی جنرل ڈگلس چن نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ اس حکم نامے میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ چن کا کہنا تھا کہ یہ حکم نامہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے مسلم بین، مسلم بین۔ ریاست ہوائی کے وکیلوں کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ حکم نامہ سیاحت اور بین الاقوامی طلباء کی آمد پر اثر انداز ہوگا، جس سے ریاست کو معاشی نقصان بھی ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ پناہ گزینوں پر پابندی سے ہوائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس پر جج نے وکیل کا دعویٰ رد کرتے ہوئے کہا کہ سن 2010 سے آج تک ہوائی میں 20 پناہ گزینوں کو پناہ دی گئی ہے۔ جج واٹسن نے ہی 15 مارچ کے فیصلے میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کا حکم نامہ مسلمانوں کو ان کے مذہب کے بنا پر نشانہ بناتا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاملے میں عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے، اور صدر ٹرمپ نے جج واٹسن کے پہلے فیصلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کی ایک ریلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جج کا فیصلہ سیاسی لگتا ہے اور اس سے امریکہ کمزور نظر آئے گا۔
You don't think this was done by a judge for political reasons, do you know? This ruling makes us look weak.
یاد رہے کہ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کے جنوری ماہ میں جاری کیے گئے پہلے حکم نامے کو بھی امریکہ کی عدالتوں نے روک دیا تھا۔ اس کے بعد مارچ مہینے میں صدر ٹرمپ نے کچھ ترامیم کر کے دوسرا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے لاگو ہونے کے چند گھنٹوں قبل ہوائی کے جج واٹسن نے ہی روک دیا تھا۔ اس معاملے میں ایک نئے پہلو پر امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ سفری پابندی پر روک لگانے والے ڈسٹرکٹ جج ڈیرک واٹسن کو دھمکی آمیز پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ ان دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے جج واٹسن کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے کئی شہروں میں صدر ٹرمپ کے حکم نامے کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں۔ نیو یارک میں مظاہرین نے ڈاؤن ٹاؤن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک عمارت کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں صدر ٹرمپ کی سفری پابندی کے خلاف اور پناہ گزینوں کے حق میں نعرے لگائے گئے اور ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی کی مذمت کی گئی۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بحران کی۔ پاکستان میں وزارت پانی اور بجلی نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھاتے ہوئے شہروں میں 6 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے کر دیا ہے۔ دوسری جانب آئی پی پیز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گردشی قرضوں میں اضافے اور حکومت کی جانب سے عدم ادائیگی بھی بجلی کی پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، بتا رہی ہیں اسلام آباد سے فرحت جاوید۔
پاکستان کی پانی اور بجلی کی وزارت نے لوڈ شیڈنگ میں اضافے کی وجہ تربیلا اور منگلہ ڈیم میں پانی کے ذخائر میں کمی بتائی ہے اور کہا ہے کہ اپریل میں پانی کی سطح بہتر ہونے کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی کا امکان بھی ہے۔ تاہم دوسری جانب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز نے کہا ہے کہ گردشی قرضوں میں اضافے اور حکومت کی جانب سے عدم ادائیگی کے باعث بجلی کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ آئی پی پیز کا دعویٰ ہے کہ سرکاری کمپنیوں کو شامل کیا جائے تو گردشی قرضوں کا مجموعی حجم 414 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ملک کے وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے گزشتہ ہفتے ایوان بالا میں گردشی قرضوں میں اضافہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرضے فروری میں 393 ارب روپے ہو گئے تھے۔ توانائی کے شعبے کے ماہر سہیل احمد کہتے ہیں کہ گردشی قرضوں کے ساتھ ساتھ ملک میں پاور پلانٹس کی بجلی پیدا کرنے کی کم صلاحیت جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔
ایسم کا ایک مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ایفیشنٹ کیپیسٹی ہے وہ کم ہے ڈیمانڈ کے مقابلے میں، اور جو کیپیسٹی اویلیبل ہے وہ مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے۔ ایک تو پرانا پلانٹ جو بہت زیادہ فیول کھاتا ہے، پاور کی پروڈکشن ہے وہ پہلے سالوں میں صرف فیول آئل سے ہوا کرتی تھی جو مہنگا تیل ہے، اب حکومت نے اس کو گیس، پانی اور کول، تو اگر آپ کے پاس فیول آئل کے علاوہ دوسرے ذرائع ہوں گے تو اوور آل پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی۔
سابق چیئرمین واپٹا شمس الملک نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان ہائیڈل ذرائع سے سستی بجلی پیدا کرنے کی بجائے مہنگی بجلی خرید رہا ہے جو گردشی قرضوں میں اضافے کا باعث ہے۔
پاکستان ہیز لیفٹ دی ہائیڈل پاتھ، جہاں پر ابھی بھی ہمیں بجلی جب ملتی ہے سسٹم کو تو 1.5 روپے فی یونٹ ملتی ہے، اس کی بجائے ہم 15 روپے، 16 روپے اور 20 روپے فی یونٹ بجلی خرید رہے ہیں، فیول خرید رہے ہیں۔ سو دیر از اے پرابلم اینڈ دیٹ پرابلم کین ناٹ بی ریلی ہینڈلڈ۔
واضح رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس مارچ میں ہائیڈل جنریشن کی اوسط کم ہو کر 2560 میگا واٹ تھی، جو اس سال مزید کم ہو کر 1410 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ساہیوال اور بن قاسم پاور پلانٹ میں بجلی کی پیداوار شروع ہونے سے صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے، تاہم لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ فی الحال ممکن نہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور آج جمعرات ہے تو آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ آج آغاز کریں گے کرکٹ کی بات سے، اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ایک کرکٹ کے چاہنے والے کا حالیہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث پاکستانی کھلاڑیوں پر عائد کیس کے حوالے سے مشورہ دیتے ہوئے کیا کہنا ہے، آپ بھی سنیے۔
میں عبد القدیر ربطی کے علاقے بھی برائے سے بول رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کھلاڑی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں انہیں تاحیات پابندی رکھنی چاہیے، کیونکہ ایسے کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلنے کا کوئی حق نہیں جو چند پیسوں کے لیے اپنے ملک کی عزت کو مٹی میں ملا دے۔
اور جب بات کرکٹ سے متعلق ہو رہی ہے تو بی بی سی اردو کے کھیلوں کی خبریں پیش کرنے والے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے پوچھا گیا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
ضلع ندیم سے میرا سوال ہے عبد الرشید شکور سے، تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہلے ٹیسٹ میں کس ٹیم سے کھیلا تھا اور کس مقام پر کھیلا تھا، اور پاکستان کی ٹیم ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچ بھی کس ٹیم سے کھیلا اور کس مقام پر کھیلا اور کس ملک سے جیت سے ہمیں جیتا، وہ عبد الرشید شکور سے ہمیں جواب دینا چاہیے۔
تو جناب آپ کے سوال کا جواب یہ رہا۔
دیکھیں، پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ اکتوبر 1952 میں انڈیا کے خلاف کھیلا تھا،
دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں اس میں شکست ہوئی تھی پاکستان کو, لیکن پاکستان نے پھر اپنی پہلی کامیابی اگلے ہی ٹیسٹ میں حاصل کی تھی جو لکھنؤ میں ہوا تھا, جس میں فضل محمود نے شاندار بالنگ کی تھی اور نظر محمد نے پاکستان کی طرف سے پہلی ٹیسٹ سینچری سکور کی تھی. پاکستان نے اپنا پہلا ون ڈے فروری 1973 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا کرائسٹ چرچ میں, اسے پہلے ون ڈے میں شکست ہوئی اپنے, لیکن پھر پاکستان نے جو اپنا دوسرا ون ڈے کھیلا ٹرینٹ برج نوٹنگم میں انگلینڈ کے خلاف 1974 میں, اس میں پاکستان جیتا تھا اور یہ وہی میچ ہے جس میں ماجد خان نے سینچری سکور کی تھی پاکستان کی طرف سے پہلی ون ڈے سینچری. پاکستان نے اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 2006 میں کھیلا تھا انگلینڈ کے خلاف برسٹل میں, وہ پاکستان نے جیتا تھا. تو یہ پاکستان کے پہلے ون ڈے ٹیسٹ میچ اور ٹی ٹوینٹی میچ کی روداد ہے.
یہ تو تھے کرکٹ کے حوالے سے سامعین کے بھیجے گئے پیغامات. اب آئیے سنتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب صوبہ سندھ کے ایک رہائشی کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایت کرتے ہوئے کیا کہنا ہے.
کندکوٹ سندھ سے محمد عثمان تاوری. وزیر اعظم یا محمد نواز شریف دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بجلی کا نظام بہتر ہو گیا ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ کندکوٹ شہر میں 24 گھنٹوں میں صرف 6 گھنٹے بجلی چلتی ہے اور 18 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے امتحان دینے والے طلباء اور طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح پوری سندھ کا یہ حال ہے. میں وزیر اعظم پاکستان یا محمد نواز شریف اور وفاقی وزیر بجلی اور پانی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کر دعائیں حاصل کریں.
معذور افراد کو حکومت کی جانب سے دی گئی سہولیات سے محروم رکھے جانے پر انہیں درپیش مسائل بیان کرتے ہوئے صوبہ پنجاب کے ضلع چنوٹ سے بھیجا گیا پیغام سنیے.
کہ ہم جب دفتروں میں جاتے ہیں ہمیں لولی پوپ دے کے نکالا جاتا ہے اور دھکے دے کے نکالا جاتا ہے. یہ ہماری آواز وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف تک پہنچائیں, کیونکہ یہ جو بھی ایڈ نکالتے ہیں کسی بھی محکمے کا تو اسے لکھ دیتے ہیں. معذور کوٹا پہلے تب مکمل ہو چکا ہے, لیکن گزارش ہے کہ اگر ہمیں نہ دی گئی ہماری سہولیات تو ہم تو پھر روڈوں پہ نکلنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں.
یہ اگلی کال صبح پنجاب سے ہے اور ہمارے انسامی نے پنجابی زبان ہی میں پیغام بھیجا ہے اور حکام سے اپنے علاقے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے پر گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الیکشن کے دوران وعدے تو کیے جاتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتا.
رسول بخش چانگ وسطی نئے کہمان تفصیل جام پور موضا حاجی پور سے وسطی نئے کہمان کو مرنا پہا سادہ نہ سکول ہے نہ کوئی سڑک ہے, 2 کلومیٹر سڑک وہ کہنی بستی دا 1000 گھرانے کا مشتمل ہے, نہ سکول ہے نہ صحت کا نظام ہے. سارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. سارے وزیر اعظم تک وزیر اعلیٰ تک آواز پہنچاویں, غریب لوگوں کوئی نہیں سنتا. الیکشن دے دور سے وعدے کرتے والا مکر رنجن.
اس کے ساتھ ہی سبا رحمت کو دیجئے اجازت. اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
سامعین, اس وقت پروگرام میں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو ویب سائٹ پر ہم نظر ڈالتے ہیں bbcurdu.com پر. اس وقت یہاں بڑی خبر جو لگی ہے وہ ہے ایک سیکیورٹی کے اہلکار, انڈیا کے سیکیورٹی کے اہلکار کے ایک بیان سے متعلق کہ کشمیری نوجوانوں کا تصادم کی جگہ پر پہنچنا خودکشی ہے. یہ ہے اس وقت ویب سائٹ کی بڑی خبر. اور اس کے علاوہ جو خبریں آپ اس وقت سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اس میں سر فہرست یہ خبر ہے, ڈاکٹر عبدالسلام کے کزن کا قتل. اس کے بعد ہے امریکہ میں دوران پرواز پائلٹ کی موت. اور پھر قبائلیوں کے چہروں پر خوشی چاہتا ہوں. یہ ہے فاٹا میں, قبائلی علاقوں میں ایک فاٹا سپر لیگ کے شروع ہونے کی خبر. ویب سائٹ پر تشریف لائیے, پتہ ہے bbcurdu.com. اور اسی کے ساتھ سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم, پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں کیٹی ولسن اور اسلام آباد میں نعمان حب. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے نازش سفر سے.
پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے وکیل ملک سلیم لطیف کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ جماعت احمدیہ کے مطابق ملک سلیم لطیف نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے رشتہ دار ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی موجودہ حکومت کے دوران پاکستان اور بھارت کی دو طرفہ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا کے دو طرفہ سیریز نہ کھیلنے کے فیصلے سے ہونے والے نقصان کا معاملہ پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بعد میں عدالت میں لے جائیں گے۔ برطانوی حکومت نے بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کے ماحولیات سے لے کر کارکنوں کے حقوق تک کے ہزاروں قوانین برطانوی قوانین میں منتقل کیے جانے کا منصوبہ شائع کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔